نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، گزشتہ کئی جمعوں سے مضمون اس کے متعلق آپ نے سماعت فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سائل نے سوال کیا، میں چاہتا ہوں کہ اللہ اور رسول کا دوست بن جاؤں. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا، جو چیزیں اللہ اور رسول کو پسند ہیں ان کو پسند کر، اور جن سے اللہ اور رسول کو نفرت ہے ان سے نفرت کر. یہاں سوال بھی عجیب ہے کہ میں اللہ اور رسول کا دوست بن جاؤں، یعنی اللہ اور رسول تو دوست ہیں ہی، لیکن ادھر سے بھی دوستی کا سلسلہ قائم ہو جائے. اس طرف سے تو کوئی کمی نہیں نہ کوئی کوتاہی ہے. ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم دوستی کا جو ہاتھ بڑھائیں تو وہ دوستی صحیح ہو اور دوستی کا حق ادا ہو. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالی اس کے ہو جاتے ہیں. تو بندے کو پہلے اللہ کا بننا شرط ہے اور ضروری ہے، تو وہ دیکھے گا کہ اللہ تعالی تو اس کے ہیں. تو اس لیے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات اور ان سے محبت، یہ جب اپنا لیں گے تو دوستی پکی ہو جائے، اور جب دوستی پکی ہوگی تو آپ سن رہے ہیں مضمون کے ایسا عالم ہو جائے گا اس دوستی کا کہ اللہ پاک اپنے بندوں کی لاج رکھ لیں گے، جو کچھ مانگیں گے وہ دے دیں گے، اور جو کچھ کہیں گے وہ پورا کر دیں گے، اور اس طرح سے یہ اللہ پاک کی مرضی کے موافق اپنی زندگی اور ایک ایک سانس گزاریں گے، اور اس کے اعداد نہیں بے شمار واقعات ہیں اور ایسے ایسے شواہد ہیں کہ اللہ پاک سے بندوں نے کہا، اللہ پاک نے کہا کہ ہم تمہاری لاج رکھتے ہیں، تم نے ہم پر بھروسہ کر کے کیسی بات کہی ہے، ہم تمہیں مایوس نہیں کریں گے. اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتیوں میں ایسی بہت بڑی تعداد ہے جس کا شمار کرنا ناممکن ہے. خود حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ پاک سے التجائیں کی، فریادیں کی، اللہ پاک نے ان کو سنا اور قبول کرنا اور آپ کی آرزو اور مرادوں کو پورا کرنا. اس لیے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہے کہ جو حضرات اللہ پاک سے صحیح تعلق رکھتے ہیں، قوی تعلق رکھتے ہیں، ان کا معاملہ ایسا ہی ہے. تو اس کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ پہلا درجہ معرفت کا، دوسرا عقیدت کا، تیسرا محبت کا، اور چوتھا عشق کا، جس کے لیے میں نے ساتھ ساتھ عرض کیا تھا کہ عاشقی کا دعویٰ نہ کرنا. محبت ہی میں بہت سبقت لے گئے تو کیوں نہ عاشقی کے میدان میں قدم رکھ پائیں، ورنہ یہ حرکت و ناکت کے بس کا معاملہ نہیں ہے. دعویٰ تو ویسے سب ہی کرتے ہیں. تو ان بزرگ کی بات مجھے یاد آتی ہے، مدینہ شریف میں ہیں بابا اسحاق صاحب، تو انہوں نے فرمایا تھا رمضان المبارک سے پہلے عمرے کا موقع ہوا، جب حاضری ہوئی، بات چیت ہوتی تھی، تو فرمانے لگے، عشق کی کچھ بات چلی تھی کہ بھائی عاشقی تو بہت دور کی بات ہے، اللہ تعالی کا کرم ہو جائے کہ وہ ہم سے درگزر ہی فرما دیں، ان کی بڑی مہربانی ہے. اور پھر کہا کہ کسی شاعر نے کہا ہے، عشق بہت دور ہے، لمبی کھجور ہے، اوپر ہے تو چور ہے اور نیچے گرے تو چکنا چور ہے. یعنی کھجور بہت اونچائی پر ہے، بڑی اونچی ہے، اس کو پکڑنا اور اس کو حاصل کرنا آسان کام نہیں. لمبی کھجور کی طرح سمجھو عشق کو، یہ معمولی وہ نہیں ہے کہ آسانی سے حاصل ہو جائے، اور اوپر ہے تو چور ہے، خوب مست ہے، ہوائیں آ رہی ہیں، جھونکے آ رہے ہیں، ہل رہی ہے، اور نیچے گر جائے تو چکنا چور ہے. گئی اندر اور دبا دبا کے اس نے بالکل اس کا ملیدہ بنا دیا. لیکن اس نے عشق کا دعویٰ کیا تو ہر حال میں راضی ہے. اوپر رہی جب بھی خوش اور منہ میں آ گئی جب بھی خوش, خوش اور زمین میں گر گئی جب بھی خوش, ہر حال میں خوش. عاشقی کا معاملہ تو بہت ہی اونچا ہے, پر اللہ پاک اپنے بندوں میں عشاق بھی پیدا کرتے ہیں. لیکن ہم جیسے, ہم تو ان کی جوتیوں کی گرد کے برابر بھی نہیں. عاشقوں کا معاملہ بہت اونچا ہے, اس لیے یہ محبت کا معاملہ جو ہے یہی بہت زبردست ہے اور یہ مطلوب ہے. یہی پیدا کر لیجئے, بہت بڑی بات ہوگی انشاءاللہ. اور یہ اختیاری ہے, پریشان ہونے کی بات نہیں. آپ اللہ تعالیٰ سے, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قریب ہونا چاہیں تو اللہ کی مرضی کی باتیں ساری اپناتے جائیں اور مرضی کے خلاف کی باتیں چھوڑتے جائیں تو قریب ہوتے چلے جائیں. اور جتنا قرب بڑھے گا, آنا جانا بڑھے گا, اتنا ہی دوستانہ بڑھے گا اور اس کے اثرات مرتب ہوں گے. جب دوستی مضبوط ہو جاتی ہے تو پھر آدمی اس دوستی کی لاج رکھتا ہے, نبھاتا ہے. اللہ پاک بھی فضل فرماتے ہیں کہ پھر ایسی دوستی کی لاج رکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے محبوب بندے گزرے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے کسی بات کا دعویٰ کیا, اللہ پاک نے ان کی لاج رکھی. بات کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ایسے ہو گئے کہ اپنے کو بالکل مٹا لیا. ایک ایک حکم پر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بے چین اور بے قرار رہتے ہیں. میں سنا چکا ہوں حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ, جب آپ فرما دیں, بادشاہ جب کہے کہ نکل جاؤ یہاں سے میرے آنے سے پہلے, آپ چپ رہیں, پھر کہلوا دیں, پھر چپ رہیں, پھر کہلوائے تو گردن اوپر کو اٹھا کر فرما دیں کہ ہنوز دلی دور از, ابھی تو دلی دور ہے. اور اللہ پاک ایسی لاج رکھیں کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ تو وہاں ہی رہیں اور بادشاہ وہاں پہنچ بھی نہ سکے. اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے پہنچتے ہیں. اور بہت واقعات ہیں, بے شمار واقعات ہیں. تو غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت اور دین اسلام سے محبت, یہ جب ہی پوری طرح پیدا ہوگی جب کہ ہم اللہ تعالیٰ کا کہنا مانیں. اور ہمیں کہنا ماننا چاہیے, کہنا نہیں مانیں گے تو اپنا ہی نقصان ہے. اور اللہ تعالیٰ سے جب دوستی مضبوط ہو جاتی ہے تو بے فکری اتنی ہو جاتی ہے کہ آدمی کو کوئی بھی بات پیش آئے اللہ میں اسے کہہ دیتا ہے. بزرگان دین نے مثال دی ہے, بچے کو جب کوئی چھیڑے, تنگ کرے, مارے, پیٹے, وہ بھاگ کر آتا ہے اور آ کے اما کے لپٹ جاتا ہے اور اما سے آ کے شکایت کر دیتا ہے. اما کہتی ہے کہ میں دیکھوں گی, اس کی پٹائی کروں گی, اسے پکڑواؤں گی. اما تسلی دیتی ہے, بچے کو اتنا اطمینان ہو جاتا ہے کہ بچہ پھر بالکل بے فکر ہو جاتا ہے. اور جب تک ماں سے وہ کہنا لے بچے کو بے قراری رہتی ہے, ماں سے کہہ کے دل بے فکر ہو جاتا ہے. ماں کچھ کرے یا نہ کرے لیکن بہرحال بچے کا دل اس بات کے لیے مائل بھی ہوتا ہے, بے چین بھی ہوتا ہے کہ ماں سے کہوں گا, اور ماں سے کہہ کے دل بالکل بے فکر. اللہ کے نہایت ہی چہیتے اور محبوب بندے اللہ تعالیٰ سے کہہ کر بے فکر ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اپنے اللہ سے کہہ دیا. اور اللہ تعالیٰ پھر ان کی ایسی سنتے ہیں جیسے وہ چاہتے ہیں, اللہ پاک ویسے ہی کرا دیتے ہیں. یہ لگن کی بات ہے, یہ لگن اور یہ تعلق پیدا کرنا چاہیے. اور یہ تعلق پیدا ہوگا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع سے. آپ کی ایک ایک سنت کو، آپ کی ایک ایک ادا کو، آپ کے ایک ایک انداز کو ہم اپناتے چلے جائیں، انشاءاللہ وہ اثرات مرتب ہوتے چلے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا کہ کام بنتے چلے جائیں گے. خواص و خواص جب اللہ تعالیٰ کے بندوں میں تعلق قوی کرنے والے، چھوٹے آدمی بھی اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح کر لیں اور وہ اپنے کو کچھ نہ سمجھتے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی لاج رکھے. ہمارے پہلے نمبر کے مرید تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، نتین شاہ، بڑے متقی پرہیزگار، نہایت نیک آدمی. ایک مرتبہ ہم دارالعلوم کراچی گئے تھے، کورنگی حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی آرام گاہ پر گئے، دارالعلوم دیکھا، واپس ہوئے تو گورا قبرستان کے قریب سگنل سے ذرا پہلے وہ جو پل ہے جنا اسپتال کے پیچھے، اس پر سے جو اترے تو ہماری کئی گاڑیاں تھیں اور ہمارے پیچھے ایک ٹرک والا بھی آ گیا اور اس نے بیچ میں لگایا اور وہ اس سوزوکی کو بار بار وہ قریب لائے، ٹرک اور بریک لگایا اور وہ جو اس کے اندر ایک خاص آواز نکالتے پریشر سے وہ نکالے. جیسے ڈرا رہا تھا، مولوی بیٹھے ہوئے تھے، مولوی سورت ان کو سب کو تنگ کر رہا تھا. میں نے بھی دیکھا کہ یہ خواہ مخواہ کے لیے سیدھے آدمی اپنے جا رہے راستے سے تنگ کر رہا ہے. جب پل سے اتر کر اور آگے آ لیے اور سگنل سے ذرا پہلے ہی تھے کہ اس نے بالکل سوزوکی کے قریب کو کر کے بم بم کر کے جو بریک لگایا، انہوں نے غصے میں آ کے کہہ دیا چل بے، اس قسم کا کچھ کہا اور اس کا ٹرک وہیں رک گیا. اور ایسا رکا کہ بند ہو گیا. اب یا تو وہ ہنس رہا تھا چھیڑ چھیڑ کر مولویوں کو اور مولوی صورت لوگوں کو، اور یا اس کی چٹھی گم ہو گئی کہ ٹریفک کا دباؤ زبردست اور ٹرک بھی وہ بڑا والا اس کا، بتیر ہی اس نے کوشش کر لی، سب کچھ اندر بیٹھا ہوا ہلا ہل رہا ہے لیکن ٹرک اسٹارٹ ہونے کا نام ہی نہیں لیا. ہم وہاں کھڑے رہے کہ ہمیں دو تین دفعہ رکنا پڑا کہ آگے بڑھے پھر سگنل بند ہو جائے، اتنا ٹریفک تھا. ہم اس کے پاس سے گزرے، اس سے کہا کہ بھائی تجھے کیا ضرورت پڑی تھی پریشان کرنے کی ان درویشوں کو. پولیس والا بھی آ گیا کہ کیا بات ہے، راستہ سارا روک دیا تم نے. اب وہ بڑا پریشان، بری حالت اس کی. ہم جب تک وہاں سے سگنل سے مڑے نہیں، دیکھتے رہے ہم، جب مڑے جب بھی دیکھا اس کا ٹرک وہاں سے ہلا نہیں تھا. انتقال سے ایک ہفتے پہلے ہی آئے دکان پر تو میں نے کہا مسکین شاہ تم نے تو بڑا زوردار وہاں اس کو دھمکا دیا تھا، اس کا ٹرک بند ہو گیا تھا. کہنے لگے میں کیا چیز، میرا تو کچھ نہیں، آپ ہی کی تو وہ تھی. میں نے کہا دعا کہا تو تم نے تھا. تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی لاج کو اترا. اس لیے ان کا جو تعلق صحیح ہو جاتا ہے، اللہ پاک سے اتنا صحیح اور قوی تعلق ہوتا ہے، وہ اگر غصے میں بھی کچھ کہہ دیتے ہیں تو کام جو ہے ویسے ہو جاتا ہے. اسی لیے کسی کو بھی ستانے کی اجازت نہیں، اور خصوصاً اہل اللہ کو. جو اہل اللہ کو ستاتے ہیں اپنے لیے بہت ببال کا سامان کرتے ہیں. ڈار کیپ ہم اس کے طالب نہ ہوں کہ ہم کرامتیں دکھانے لگ جائیں اور کرامتوں کے قابل نظر آئیں، ایسا نہیں. ہماری تو اپنی آرزو یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، ان کا کرم ہو جائے، اور اس طرح سے وہ محبت کا معاملہ ہو جائے، اور اس طرح اللہ پاک جب راضی ہو جائیں گے تو ان کا کرم ہو جائے گا. اس چیز کے طالب نہ ہوں کہ محبت ملے اور دوستی مضبوط ہو تو کرامتیں دکھایا کریں گے. وہ تو کوئی وقت آتا ہے، ضرورت پیش آتی ہے تو آدمی کہہ بیٹھتا ہے کچھ اور اللہ تعالیٰ پھر اس کو سچا کر دکھاتا ہے. اب اس کے بعد آگے چلتا ہوں. سائل نے سوال کیا، میں اللہ کے غضب سے بچنا چاہتا ہوں. ہاں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا، کسی پر بیجا غصہ نہ کر، اللہ کے غضب سے محفوظ رہے گا. یہ غضب اور غصہ جو ہے، یہ اللہ پاک نے ہم میں، جانداروں میں، سب میں یہ صفت رکھی ہے، اور یہ فضیلہ بھی ہے اگر غیر مقام پر اس کا استعمال ہو جائے، اور فضیلہ ہے اگر یہ اپنے مقام پر استعمال ہو. یعنی غصہ جو عام طور سے مشہور ہے کہ ہر حال میں حرام ہے، وہ غلط مشہور ہے. بعض جگہ تو غصہ کرنا فرض ہے، اور بعض جگہ مستحب ہے، اور بعض جگہ حرام ہے، اور بعض جگہ مکروہ ہے، اس کے مواقع. لیکن اتنا یاد رکھے کہ آدمی بیجا غصہ نہ کرے. نفس کا معاملہ یہ بھڑکتا ہے، اور اس کو اعتدال میں رکھنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے تو اعتدال میں رہتا ہے، دائرے میں رہتا ہے، اور نقصانات سے خود بھی بچتا ہے اور دوسرے بھی محفوظ رہتے ہیں. بیجا غصہ یہ بہت خطرناک چیز ہے، اور اس سے آدمی نقصان اٹھاتا ہے یا نقصان پہنچاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے بڑی پیاری پیاری تعلیمات ہیں آپ کی، یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو قابو میں رکھو، اور غصہ آئے تو غصہ اللہ کی رضا ہی کے لیے ہونا چاہیے. نفس کا اس میں کوئی اشتراک نہ ہو، پھر تو غلط نہیں، اور ضرورت ہے وہاں غصے کی. جب اس کی ایک مثال اب کرتا ہوں، حضرت علی کرم اللہ وجہ، آپ نے ایک دشمن اسلام کو بڑی مشکل سے قابو میں کیا اور پچھاڑا، اور خنجر نکال کر اس کو ذبح کرنے والے ہی تھے کہ اس کا اور تو کچھ بس نہ چلا، آپ کے مبارک چہرے پر اس نے تھوک دیا کہ اب دنیا سے تو ویسے بھی جا رہا ہوں، بے بس اور بے کس ہو چکا تھا، قابو میں آ چکا تھا. تو یہ حرکت جو کی، آپ کو غصہ آ گیا. پہلے جو غصہ تھا کہ اللہ کا حکم بلند ہو، اس کا کلمہ بلند ہو، یہ دشمن اسلام ختم ہو، اس لیے اس کو زیر کیا تھا. خالصتاً للہ لوجہ اللہ یہ عمل جاری تھا. اب جو تھوک دیا تو اس میں نفس کو اشتعال پیدا ہوا. جب نفس میں اشتعال پیدا ہوا تو خیال آیا کہ اب تو اس کو چھوڑنا ہی نہیں چاہیے کہ اس نے تھوک دیا، ایسی نازیبہ حرکت تھی. لیکن چونکہ پروردہ تھے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، تربیت یافتہ تھے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، صحبت یافتہ تھے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، شاگرد رشید تھے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، غلاموں میں شامل تھے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، سیدائیوں میں شامل تھے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے. اس لیے سرکار کی مرضی کے خلاف ایک بال کے برابر بھی کر نہیں سکتے تھے، اپنے آپ کو مٹا چکے تھے. خیال آیا، اب میں اگر اسے ذبح کروں گا تو اس میں میرے نفس کا بھی سوچنا داخل اور شامل ہوگا، لہذا خالص اللہ کے لیے اب ذبح کرنا نہ ہوگا. لہذا نفس کا بھی معاملہ ہو گیا اور اللہ کا بھی ہو گیا، تو دو باتیں ہو گئی شرک ہو. اور کام ہم کرتے ہیں خالص اللہ کے لیے، ذرا سی دیر میں یہ رد و قضا کے بعد فیصلہ کر لیا ضمیر کی آواز اور فیصلہ بلند ہوا کہ اس کو چھوڑ دو. اب اس کا مارنا اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوگا، نفس بھی شامل ہو جائے گا. آپ چھوڑ کر الگ ہٹ کے کھڑے ہو گئے، وہ حیران، یا تو اتنی مشکل سے مجھے قابو میں کیا تھا یا ایسی حرکت کے اوپر چھوڑ کر الگ ہٹ گئے. اس نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ تو یہ ساری باتیں جو میں نے نسبتیں عرض کی ہیں، یہ ساری نسبتیں اپنا اثر دکھا رہی تھی، کام کر رہی تھی. فرمایا کہ ہم تو کام کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اپنی ذات کے لیے تو کوئی بھی کام نہیں کرتے. تم نے جو تھوک دیا تو اب یہ نفس بھی شامل ہونا چاہتا تھا، ہم کوئی کام اپنے نفس کے لیے نہیں کرتے اس لیے میں نے چھوڑ دیا. یہ ہے غصہ اللہ کی رضا کے لیے، نفس کی شمولیت ہوتے ہی چھوڑ دیا. اور اللہ پاک کا فضل دیکھیے، اس کی برکت یہ ہوئی کہ فوراً ہی کہنے لگے کہ مجھے مسلمان کر لیجئے. یہ ہے وہ چیز کہ اپنے نفس کو بالکل کچل چکے تھے، قابو میں کر چکے تھے. یہ نہیں سوچا کہ بدنامی ہوگی اور کیا کہیں گے لوگ اور تاریخ کیا کہے گی، کچھ نہیں. اللہ کی مرضی دیکھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو اونچا کرنا ہے. اس طرح سے بہت واقعات ہیں جہاں اللہ کے نیک بندوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم رکھا اور اللہ تعالیٰ ہی کی خاطر سب کام کیے. تو نفس جو ہے اس میں اللہ پاک نے غصہ تو رکھا ہے ہمارے اندر، لیکن اس کا استعمال، اس کا صحیح پتہ دیا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ اس کو جو موقع ہو استعمال کا وہاں استعمال کرنا، موقع ہے استعمال کا وہاں غصہ نہیں کرتا تو مجرم ہوتا. بعض بزرگوں نے مثال دی ہے کہ بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھتا ہے اور اس پر بھی وہ ناراض نہیں ہوتا، غصہ نہیں آتا، تو دیوز. وہاں تو غصہ آنا ضروری تھا لیکن نہیں آتا، تو اس میں غیرت نہیں، غصہ نہیں. وہ غرض یہ ہے کہ غصہ بیجا نہ کر، اور بیجا غصہ یہ بڑا نقصان دیتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ اس نفس میں ہماری جان اور جسم کے اندر ابلیس گھس جاتا ہے یا اس کے چیلے گھس جاتے ہیں اور خون کے اندر حدت اور گرمی پیدا کرتے ہیں اور آدمی کو بھڑکاتے ہیں کہ یہ کام کر. خصوصاً لڑائی جھگڑے، قتل و قتال، مار دھاڑ، نقصان کرانے کے جتنے بھی عنوان ہیں اس میں اکساتا رہتا ہے شیطان کہ یہ کام کر. اور پھر ان سب میں، آپس میں، رشتہ داریوں میں اختلاف کرانے میں شیطان بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے. اور پھر ان میں بھی آپس میں میاں بیوی میں اختلاف دلوانے میں بہت ہی حصہ لیتا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب غصہ آیا کرے اپنے آپ کو قابو میں رکھو، اور بعض سے بھی فرمایا. اسی طرح اس حقیقت کا بھی اظہار فرمایا کہ شیطان اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے، وہاں اس کے چیلے شاگرد آتے ہیں اور اپنے دن بھر کے کارنامے گنواتے ہیں. آ کے کہتے ہیں استاد میں نے فلاں کام برائی کا کیا، فلاں کام برائی کا کرایا، لوگوں کو اس میں لگایا، وہ کہتا بیٹھ جا، انہیں کوئی کام کیا ہے. اس طرح سارے اپنی کارگزاری سناتے رہتے ہیں، سناتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ایک چیلا اس کا کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ استاد میں نے میاں بیوی میں جھگڑا کرا دیا ہے اور طلاق تک دلوا دی ہے. کہتا ہے واہ واہ شاباش، تو نے کام کیا ہے. کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو بلا کے سینے سے لگاتا ہے، خوب شاباشی دیتا ہے. کیونکہ دو آدمیوں کے اختلاف سے، میاں بیوی کے اختلاف سے، دو خاندانوں میں اختلاف پیدا ہوتا ہے. اور یہ اگر وسیع ہوتا چلا جائے تو قبیلے اور خاندان اور برادریاں بڑی دور تک اس کے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اس کو بڑی شاباشی دیتا ہے. اس لیے بہت ہی زیادہ اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے. جب کبھی بھی خدا نخواستہ ایسا تلخی کا موقع آئے تو اس میں ایک تو کام کا نسخہ یہ ہے کہ فوراً وہاں سے دونوں میں سے ایک ٹہل جائے. جب دونوں اڑے رہیں گے اور ڈٹے رہیں گے کام خراب ہو جائے گا. اس لیے ایک چلا جائے. میاں اگر ناراض ہو رہے ہوں اور غصے میں آپ سے باہر ہو رہے ہوں تو بیوی چلی جائے. بیوی اگر اس وقت ناراض ہے بہت سخت غصے میں ہے تو شوہر چلے جائے. ایک تو نسخہ ہے یہ. اور دوسرے یہ کہ اللہ پاک سے جلدی سے مدد مانگے اور شیطان مردود سے پناہ مانگ کر اللہ کی پناہ میں چلا جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے تو ان کلمات کی برکت سے بھی شیطان کا اثر ختم ہو جاتا ہے اور وہ اپنا منہ چاٹتا رہ جاتا ہے, ذلیل اور خوار ہو جاتا ہے. اسی طرح سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلو بدل لے, کھڑا ہے تو بیٹھ جائے, بیٹھا ہے تو لیٹ جائے, ٹھنڈا پانی پی لے. اور اس میں جو سب سے زیادہ نقصان دہ چیز ہے وہی ہے جو میں نے شروع میں عرض کی کہ آدمی وہاں کھڑا نہ رہے, وہاں سے ٹہل جائے, یہ لازمی بات ہے, ورنہ نقصان ہو جاتا ہے. کیونکہ رات دن کے مشاہدے ہیں اور آج کل تو طلاق کو لوگوں نے منہ کا نوالا بنا لیا ہے. بات بات میں طلاق منہ پر لے آتے ہیں. بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد پھر شیطان جب لڑاتا ہے, اکساتا ہے تو دونوں کو وہاں ڈٹے رہنے کی بھی تعلیم دیتا ہے کہ یہاں سے ہلنا مت. بیوی جو ہے وہ اصرار کرتی رہتی ہے مجھے طلاق چاہیے, میں نہیں جاؤں گی وغیرہ وغیرہ, اور وہ کہتا ہے کہ تو ہٹ جا میرے سامنے سے, میں کچھ کہہ دوں گا. بس کام دونوں کا یہاں سے خراب کراتا ہے. وہ اکساتے اکساتے منہ سے نکلوا کے اور فوراً الگ ہٹ جاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان خون میں چلتا ہے, گردش کرتا ہے, اور جس طرح خون چلتا ہے ہمارا آپ کا پورے جسم میں, شیطان بھی ساتھ ساتھ چل کے دماغ میں حدت اور گرمی پیدا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے ایک دماغ میں رکھے. میں نے ایک دو آدمی ایسے دیکھے اشتعال پیدا ہو گیا, سمجھا سمجھا کے سب تھک گئے اور شیطان اندر سے اپنا کام کر رہا تھا, وار کر رہا تھا, اس کے کہے میں آ گیا. اور اس کے بعد جب اس نے یہ الفاظ منہ سے نکال لیے, شیطان الگ ہٹ کے کھڑا ہو گیا. اب مایوس کھڑے, شرمندہ کھڑے. اب پھر کیا کرتے ہیں آگے کہ جی وہ تو غصے میں کہہ دیا تھا, وہ تو فلانی حالت میں کہہ دیا تھا. اس طرح سے بعد میں باتیں بناتے ہیں. لہذا ہمیشہ خیال رکھیں. اسی طرح بعض وقت گفتگو کا لہجہ غصے کا ہوتا ہے, وہی بات پیار اور محبت سے کہی جائے تو اچھا اثر ہوتا ہے, وہی بات ناگواری اور غصے کے ساتھ کہہ دی جائے تو برا اثر ہوتا ہے. اس کی بھی ایسی بری تاثیر ہے کہ آدمی ناگواری کی بات کہہ دیتا ہے, غصہ آ گیا اور ضد پیدا ہو گئی اور قتل و قتال کی نوبت آئی. ایک صاحب نے دکان کے سامنے گاڑی کھڑی کی, دکاندار نے دیکھا. وہ اگر پیار محبت سے کہے جی آپ کی مہربانی ہوگی, آپ میری دکان چھوڑ کے کہیں اور خالی جگہ کھڑی کر لے گاڑی, بڑی نوازش ہوگی. وہ ایسی بات کیوں کہے, وہ بڑے باپ کا بیٹا, ہٹا ہٹا ہے گاڑی, دکان کے سامنے گاڑی کھڑا, ہٹا. غصے میں کہہ دیا. اگلے نے کہا تمہارے باپ کی جگہ ہے, ہم بھی ٹیکس دیتے ہیں گاڑی کا، جہاں ہمارا جی چاہے گا کھڑی کریں گے، کیا تم کون ہوتے ہو؟ نتیجہ یہ ہوا وہ گاڑی سے نیچے اتر کر آ گیا، وہ دکان سے نیچے اتر کر آ گیا، دونوں میں گتھم گتھا ہو گئی، اور اس کے بعد پستول چل گیا اور ایک زخمی ہو گئے، وہ ہسپتال گئے اور دوسرے قبرستان۔ تو اس طرح سے آدمی اگر ذرا سا تحمل کر لے، پیار اور محبت سے بات کر لے، تو بہت بڑے بڑے نقصانات سے بچتا ہے۔ اسی طرح بچوں کے سلسلے میں بھی لڑائیاں اور جھگڑے ہو جایا کرتے ہیں، بات کچھ نہیں ہوتی، بچے آپس میں لڑتے ہیں پھر کھیلتے بھی ہیں۔ اس کے لیے بھی ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، بچوں کے کہے میں آ کر بڑے کبھی نہ لڑے۔ ہمارے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مضمون ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت نے ہمارے بیان میں فرمایا، بچوں کا ذکر ہوا اور لڑائی جھگڑے دنگے فساد، فرمایا کہ بچے بچے لڑے، بچے نے آ کے ماں سے کہا مجھے اس نے مارا، اس طرح گالی دے دی۔ اس نے کہا اچھا، وہ بھڑک گئی، گھر سے باہر تو نہیں نکلی، شوہر شام کو آئے کہا تم بڑے بے غیرت ہو، اب کیا ہوا؟ کہا وہ جو فلانا بچہ ہے اس نے گالی دے دی اور اس طرح سے کہہ دیا تمہیں، اور تمہیں ذرا بھی جنبش نہیں آتی ہے، غیرت نہیں ہے تمہارے اندر، اور بچے کو اس نے ڈانٹ دیا، مار دیا، اور یہ روتا پیٹتا چلا آیا، اچھا خاصا داخل ہوا تھا، اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ وہ جناب آتی نے چڑھا کے بھڑک کے گیا، وہ نکلو باہر،